التي خلق السماوات العلى والأرض وما تحت الثرى الذي طرد مشاهد المجرى وبعد فلا يرى والصلاة والسلام على المبعوث إلى كافة الورى الذي دنا وتدلى فكان قاب صوتين أحدنا وعلى آله المجتبى الأهمة العضاء والمصابيح الدجى لا سيما أنا بقية الله النذير ذهاب جمع الورى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أروا نظمة أخرى إن لسدرة المنتهى عندها جنة المعبة ويخشى السدرة ما يخشى وما ظاهر السفر وما طغى ولقد رآه من آيات ربه الكبرى الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا محمد سامع رواتی اٹھارویں گفتگو ہے اور سفر معراج کے عنوان پر پانچویں تقریر کیونکہ معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ جس کا ایک ایک واقعہ ایک ایک جملہ اتنے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے والا ہے کہ اگر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے میں کہیں بھی تفصیلات میں چنا پاتا تو 20-25 سے زیادہ تقاریر پتہ کسی بھی عنوان سے ہو جاتی ہیں. میں نے مکمل کوشش یہ کی کہ روایات کے انصار کے باقی کوئی ایک چیز بھی میری جانب سے وضاحت کے طور پہ بھی نہ آنے پڑے تاکہ کسی طرح جتنی تقریریں ہونا ہے ان میں یہ موضوع کسی نہ کسی طرح سے بچ جائے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا سفر معراج کی جو تیسری تقریر تھی جس میں پیغمبر اسلام نے عالم برزخ کا مشاہدہ کیا. اگر اسی کو میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں تو کم سے کم اس ایک تقریر کی 3 یا 4 تقریریں ہو سکتی تھیں. مجھے نظر آتے ہیں تو تقریر کے واقعات کو اگر آپ کتابت کے انداز سے پیش کرنے میں اثر بڑھ جانا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ منگل یہ ہر صورت میں اس سلسلے کو اس سال ختم کر دینا ہے. آخری تقریر ہوگی میں آج کی تقریر میں بھی حد کا لگتا یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ بہت سی باتوں کی تقریر میں جانے کی گنجائش ہے. صرف اور صرف روایات میں بیان کیے ہوئے واقعات بس اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہماری کتابوں میں جتنے واقعات ہیں سب بیان کر دیے جائیں گے. تقاریر کو محدود کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معراج کے دور کی کچھ تفصیلات یا روایتوں کو نظر انداز کیا جائے. اب آئیے اس منگل کی گفتگو کو آگے بڑھائیں جہاں پچھلے منگل کو بات پہنچ کے دیکھ لیے. پہلی دو تقاریر پہلے آسمان تک کے سفر کے بارے میں تھی. تیسری تقریر پہلے اور دوسرے آسمان کے دوران جو واقعات پیغمبر نے مشاہدہ کی اور چوتھی تقریر دوسرے آسمان سے ساتویں آسمان تک کے سفر کے بارے میں تھی. آج ہماری گفتگو اندازہ یہی ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پیغمبر کا جانا اور پھر واپسی کے سفر کا آغاز. واپسی کے سفر کی خاطر طویل ہے تو سدرۃ المنتہا اور واپسی کے سفر کا آغاز یہ غالباً آج کی تقریر میں یہاں تک بیان کر دیا جائے گا. چوتھی تقریر یعنی گزشتہ منگل کی تقریر اس اعتبار سے اہم تھی کہ اس میں نے وہ 5 مشہور باتیں بتائی تھی جن کا پیغمبر نے ہر آسمان پر مشاہدہ کیا. جتنے بھی آسمانوں سے پیغمبر اسلام گزرے تو 4 یا 5 یا 6 باتیں مسترد تھیں. وہ ساری چوتھی آسمان میں ان کی تفصیلات آ چکی. اب ساتویں آسمان سے پیغمبر اسلام پہنچ چکے ہیں. ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے پہلے تو بیت المامور کا سوال کیا، بیت المامور میں داخل ہوئے دو رقم سماجا تھی، بیت المامور کے بارے میں ہمارے یہاں دو روایتیں ہیں بالکل برابر تھی، اتنا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان میں سے کس کو ترجیح دی جائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بیت المامور چوتھے آسمان پر واقع ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ساتویں آسمان پر واقع ہے۔ البتہ پچھلی تقریر میں یہ عقیدہ تھا کہ چوتھے آسمان سے آسمانوں کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ چوتھے آسمان والے روایت کے اندر معصوم نے مختصر چوتھے آسمان کا تذکرہ کر دیا، ورنہ مراد یہ ہو تو وہ جب چوتھے آسمانوں سے علاقہ شروع ہو رہا اس میں کہیں سے بیت المامور ہے۔ بیت المامور سرخ یاقوت کا بنا ہوا دنیا کا وہ پہلا گھر، تو جسے اس دنیا کا بھی نہیں بلکہ اس کائنات کا پہلا گھر، تو جسے فرشتوں کے سوار اور حج کے لیے بنایا گیا ہے۔ بیت المامور کے نیچے سے وہ دو نہریں نکل رہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام غوطہ ہے جس میں پینے کا پانی ہے، ایک کا نام سلسبیل ہے کہ جس میں غسل کا پانی ہے۔ میں کرے ہوں نہر غوطہ سے پانی کو روش فرماتے ہیں، نہر سلسبیل میں غسل فرماتے ہیں، اب تک وہیں سے جنت کا آغاز ہو گیا۔ پورا نجم کی جنایتوں کا میں نے تذکرہ کیا، جنایتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں کسی واقعے کا تذکرہ وہ رہا ہو نظر اوپر کہ پیغمبر نے جبرائیل کو ایک مرتبہ پھر دیکھا۔ اب یہ پھر دیکھنے سے کیا مراد، وہ بھی ہم غریب بات آ رہی ہے، ان کا قدرت المنتہا قدرہ منتہا کے پاس جبرائیل خانہ کعبہ یا ام عانی کے گھر پیغمبر اسلام کو لینے کے لیے آئے تھے، وہاں سے اب تک چکے ہی پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، مگر بیت المامور سے آگے بڑھ گئے جبرائیل اور پیغمبر میں کچھ دیر کی جدائی ہو گئی۔ قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا وہ رہا اور نزلتن اخرى، پیغمبر نے جبرائیل کو دوبارہ دیکھا، کہاں پہ دیکھا، سدرہ منتہا کے پاس دیکھا۔ یہ سدرہ منتہا کیا ہے وہ تیسری بات میں آئی، من رہا جنت الماوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اب پیغمبر اسلام بیت المامور سے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ دو نہریں وہ ساتھ ساتھ جاری، بیت المامور سے جنت کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام ان نہروں کے اوپر تشریف لائے، یہاں کے مستحبات سے بارے ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام کا جملہ یہ ہے کہ بس میں نے دیکھا کہ یہیں سے میرے ماننے والوں کے مکانات شروع ہو گئے، شیعہ میں اہل بیت کے مکان شروع ہو گئے، جنت میں سب سے پہلی ملاقات اپنے جد جناب ابراہیم سے ہوئی۔ یہ ایک درخت کے نیچے تو جس درخت کے پھلوں کی شکل ماں کی مانی نئے بچوں کو لے کے بیٹھے، وہاں سے پیغمبر اسلام ذرا آگے بڑھے تو پیغمبر اسلام کی خاطر مدارات کی گئی جنت کے ان پھلوں سے جس کے نتیجے میں شہزادی کی ولادت ہوئی، یہ تقدیر یہاں تک پچھلی تقریر میں آئی تھی۔ اب پیغمبر اسلام مزید آگے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اس مقام پر پہنچے تو جہاں انتہائی گھنا سایہ ہے اس درخت کا، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں تشریف رکھی، پیغمبر اسلام جنت کے داخل ہو کے وہاں بیٹھ گئے۔ جبرائیل جنت کا ایک پھل لے کے آتے ہیں جو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، پیغمبر اسلام نے جیسے ہی اس پھل کو لیا ایک مرتبہ اس پھل میں ایک عورت نکل کے آئی کہ جس نے خود اپنا تعارف پیغمبر سے کرایا، اللہ کے رسول میرا نام مرضیہ اور پروردگار نے میرے جسم کا ایک حصہ مشک سے ایک حصہ امبر سے اس طرح سے بنایا کہ میں فقط اور فقط آپ کے بھائی علی اور ان کے ماننے والوں کی خدمت کے لیے مقرر کی گئی۔ پیغمبر اسلام علی اور بہتان علی کی خدمت کرنے والی کچھ پھول کو اس طرف کے نیچے دیکھا، اور پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ کچھ فرشتوں پر پڑی کہ جو ایک درخت کے نیچے ساز و سامان کو جمع کر رہے ہیں، ان کے پاس بہترین گھوڑے ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر ہیں، بہترین لباس ان سب کو جمع کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ فرشتوں کی قسم میں سارا سامان جمع کر رہے ہیں۔ جواب ملا کہ اللہ کے رسول آپ کے بھائی علی کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے دنیا میں فقر اور فاقے اور مصیبت کے ساتھ زندگی گزاری مگر صبر سے کام لیا اور کسی حرام کی جانب قدم نہیں بڑھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئے تو گھبرا کے حلال کو جوڑ کے حرام پہ چلے گئے، نہیں صبر کرتے رہے
پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں آرام کی جانب قدم نہیں بڑھا رہے. ان کے استقبال کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. جبھی پروردگار عالم نے اعلان کیا جو میرے بندوں میں سے جو میرے حکم کا اتنا پابند ہو کہ سامنا کرے مگر میرے حکم کو نہ توڑے, جنت میں سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا اور استقبال کر کے لایا جائے گا. باقی لوگ تو جنت میں آئیں گے خوشی کے عالم ہے, مگر جو وہ آتی ہیں کہ جنت ان کا انتظار کرے گی اور ان کا باقاعدہ استقبال ہوگا, یہ اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. پیغمبر اکرام کی نگاہ اس وقت پڑی جو کچھ آگے. اب یہ پیغمبر جنت کے مناظر دیکھ رہے ہیں, زیادہ تفصیلی وقت پیغمبر نے جنت میں نہیں دیا. عالم برزخ کے مناظر تو بہت تفصیل سے دیکھے, جنت کے مناظر پیغمبر نے سرسری دیکھے. پھر پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی. پیغمبر اسلام مشاہدہ فرماتے ہیں کہ ایک محل بن رہا ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں کا. اچھا یہاں سے مسلسل تین روایتیں آ رہی ہیں, تینوں روایتوں کا موضوع ایک ہی, ایسی نیکی کو بتانے کے لیے یہ تین روایتیں آئی ہیں. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کچھ فرشتے کھڑے ہوئے محل بنا رہے ہیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کا. ایک نہیں بہت سارے محل بن رہے ہیں جنت میں. جنت تو پیدا ہو چکی ہے, جنت کی تو ساری نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں, اور ایسا یقینی ہے جنت کے وجود کا عقیدہ. یہ ہمارے مراجے کا فتویٰ یہ کہ اگر کوئی آدمی جنت کی خلقت کا قائل نہ ہو, یا جنت کی نعمتوں کو جسمانی نہ سمجھے, یا جنت کی نعمتوں کو خواب و خیال کی باتیں قرار دے, تو ضروریات دین کا منکر ہونے کی وجہ سے وہ کافر اور اس کا پسینہ نجس اور اس کے ساتھ وہی پرہیز کرنا ہے کہ جو کافر کے ساتھ کیا جاتا. مگر یہاں پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ابھی کچھ محل تعمیر ہو رہے ہیں, یعنی کچھ انڈر کنسٹرکشن کے دن کا معاملہ, کہ فرشتے کھڑے ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کی اینٹیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ 10-12-20-25 سجا جہاں تک پیغمبر اسلام کی نگاہ جاتی وہاں تک یہی منظر نظر آ رہا. اچھا فرشتے بھی یہ نہیں کہ مسلسل کام کر رہے ہیں, بلکہ 2-4 اینٹیں رکھی پھر کھڑے ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بڑھے 2-4 اینٹیں اور رکھی اور پھر کھڑے ہو گئے. اور کچھ فرشتے بھی جو بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں, سونے چاندی کی اینٹیں رکھتے چلے جا رہے ہیں. فرشتوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یعبدون عن امر اللہ, فرشتے حکم خدا کی ذرہ برابر مخالفت نہیں کرتے. تو بھائی اگر خدا کا حکم آیا چاہے فرشتوں جنت میں سونے چاندی کے محل بنا, یہ اتنا رک رک کے کیوں بنا رہے ہیں؟ اور پھر ہر ایک کا طریقہ الگ, کوئی جلدی بنا رہا, کوئی آہستہ بنا رہا, کوئی اور آہستہ بنا رہا, کوئی بالکل اس طرح سے دوڑا ہوا ہے فرشتہ. پیغمبر نے سوال کیا وہیں فرشتوں کے پاس سے جا کر کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو, کس طرح سے یہ محل بنا رہے ہو؟ اللہ کے رسول, یہ وہ محل نہیں ہے جو خدا کی جانب سے کسی مومن کو ملے, یہ وہ محل ہے کہ جو مومن خود بناتا. جیسے جیسے ہم کو اس کی مزدوری ملتی جاتی ویسے ویسے ہم بناتے جاتے ہیں. جو مومن تیزی سے مزدوری دیتا اس کا محل بھی دھاگر تیزی کے ساتھ بن رہا, اور جو مومن بڑا آہستہ آہستہ بہت ہی سلو بہت ہی رک رک مزدوری دیتا اس کا محل بھی ایسا بن رہا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس محل کی مزدوری کیا ہے؟ کہا تسبیحات اربعہ, یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسا مومن ذکر کرتا اپنی نمازوں کے بعد, اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کے بعد, یہ ذکر خدا تسبیحات اربعہ کی شکل میں جو اس محل کی مزدوری, جو تیزی کے ساتھ مزدوری دے رہا ہے اس کا محل آپ کو دیکھ رہے ہیں تیزی سے بڑھ رہا, اور جو آہستہ آہستہ دے رہا ہے اس کا محل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. جو ایک دو دفعہ یہ پیسے دینے کے بعد بھول گیا اس کا محل بھی 2-4 اینٹیں پڑی ہے, اس کے آگے کوئی کام نہیں ہو رہا. پیغمبر اسلام نے اس کے بعد واپس آ کے فرمایا کہ میں اپنے ماننے والوں, اگر حکم خدا ہوتا تو یہ ذکر ہم پہ واجب کر دیتا, لیکن تم خود دیکھو کہ کس کی وجہ سے اتنی آسانی کے ساتھ جنت میں تمہارا محل بن سکتا. اچھا میں نے کہا کہ تین روایتیں ایک ہی عنوان پر, کیونکہ پیغمبر اسلام کچھ اور آگے بڑھے کچھ اور آگے بڑھے. ایک اور منظر دیکھا پیغمبر نے کہ جگہ جگہ باغ ہیں مگر باغ میں بڑی تیزی کے ساتھ درخت اگ رہے ہیں, اور باغ ایسے باغ ہیں کہ جن کے درخت جل رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ بھائی یہ کون سے درخت ہیں جو اب اگائے جا رہے ہیں؟ جنت تو پہلے ہی بن گئے, یہ اب کون سے درخت اگائے جا رہے ہیں؟ یہاں بھی یہی پتا چلا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جب دنیا میں کوئی ذکر خدا کرتا, جہاں بھی خدا کا ذکر کرتا, ویسے ہی جنت میں اس کا ایک درخت بن جاتا. جیسے جیسے لوگ ذکر خدا کر رہے ہیں ویسے ویسے ان کے باغات تیار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا اور یہ تو جلنے والے درخت ہیں, یہ جہنم جنت میں جہنم کا مزہ کیسے؟ آپ تو جہنم کی چیز ہے، یہ درخت کیسے جل رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ ایسے لوگ ہیں جو پہلے اپنا درخت بنا تو لیتے، اس کے بعد پھر خود ہی اپنے درخت کو جلا دیتے ہیں. اس کے آگے اس میں تفصیل نہیں، مگر اس کے آگے کی تفصیل ایک اور روایت میں ملتی. ادھر پیغمبر علیہ السلام نے اسی مقام کو ایک اور موقع پر مدینے کی مسجد میں بیان کیا اور کہا کہ جب کوئی مومن ذکر خدا میں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ کو اکبر کہتا تو اس کا ایک طرف جنت کے باغ میں پیدا ہو جاتا. پیغمبر ہاتھوں نے ایسی بات بتا رہے ہیں. تو سوال کیا کسی مسلمان کہ اللہ کے رسول، پھر تو ہمارے بہت سارے درخت وہاں بن گئے ہوں گے، کیونکہ ہم تو گھر سے تصویر لے کے نکلتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے باتیں کرتے، ہر جگہ ذکر خدا کا سلسلہ جاری. پیغمبر نے کہا ہاں بہت سارے درخت ہوں گے، بشرط یہ کہ تم دنیا سے کوئی آگ نہ بھیجو کہ جو اس درخت کو جلا دے. پوجا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ؟ کہا کہ کسی مومن کی غیبت، کسی مومن کی توہین، کسی مومن کی برائی، کسی مومن سے حسد یا رشتے حلال، جو وہ چیزیں جو آگ ہے جو جہنم جنت کے درخت کو جلا دینے والی، وہ درخت جو ہم نے پیدا کیا اس کے بعد وہ درخت خود بخود جل جاتا. یہ تو ضمنی روایت آ گئی، ورنہ تو معراج کے سفر کی باتیں ہو رہی. پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھتے، ان مرتبہ پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک انتہائی خوبصورت محل بنا ہوا، یہ محل یاقوت کا بنا ہوا، مگر ایسا نازک یاقوت، ایسا نفیس یاقوت کہ یاقوت کی دیواریں، لیکن اگر باہر کھڑے ہو کے دیکھو تو محل کے اندر کا تمام منظر صاف نظر آتا. کتنا خوبصورت تو یاقوت ہے، اتنا تاریخ یاقوت کہ اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں. انسان اس یاقوت کی دیوار سے احتیاط کی آپ دیکھیں گے. آج کل تو دنیا میں رواج بھی ہو گیا کہ خوبصورت عمارت بناتے وقت شیشے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، مگر یہ یاقوت کا محل اور ایسا نفیس یاقوت کہ بیچ میں کوئی سہولت کوئی محل کوئی رکاوٹ نہیں. اور اس یاقوت کے محل زبردست اور موتیوں کے دس خوبے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا خوبصورت محل تھا کہ پہلا پریشلاب کیا کیا مناظر دے کے آ رہے ہیں، مگر کس محل کو دیکھ کے رو گئے اور سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے، یہ محل کس کو ملے گا؟ ایک تو وہ اپنے روایت سنی ہوئی ہے کہ اس کا جواب نہیں آیا کہ ہر آسمان پر پیغمبر کو ایک ایک محل نظر آیا. اور جب پوچھا کہ وہ کس کا محل ہے تو کہا پتا کہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا، کوئی الگ روایت، لیکن یہ محل جنت کے اندر اور اتنا خوبصورت کہ دس خوبے بنے ہیں موتی اور زبردست کے، یا خود اتنا نفیس بیچ میں کسی قسم کی کوئی محل یا رکاوٹ یا ضرورت نہیں کہ باہر سے کھڑے ہو کے دیکھو تو محل کا اندر نظر آتا، آنکھ دیوار کے پار ہو جاتی. اتنا شفاف یا خود میں اکثر سوال کرتے کہ یہ محل کس کے لیے؟ اللہ کے رسول آپ کی امت کے لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ میری امت کی کن لوگوں کے لیے؟ آپ کی امت کی ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر وقت ساری زندگی ذکر خدا کرتے رہے، ساری زندگی روزے سے رہے، سارے صاحبان ایمان کا سارے صاحبان ایمان کی دعوت کرے. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ پھر تو ایسا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ذکر خدا کتنا ہی آدمی کرے مگر ساری زندگی، کتنے ہی روزے رکھے مگر ساری زندگی، صاحبان ایمان کو کتنا ہی کھانا کھلا مگر سارے صاحبان ایمان کو کھانا کھلانا، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول خدا نے شرطیں لگائی مگر بعد میں اعلان کیا کہ جو دن ایک مرتبہ تسبیحات ارباب پڑھ کے دن کا آغاز کرتا میں اس کا سارا دن ذکر خدا میں رکھوں گا، جو رمضان کے 30 روزے رکھنے تھا میں اس کا سارا سال روزے میں رکھوں گا، اور جو اپنے گھر والوں کو جن کا نان و نفع اس پر واجب ان کو آرام اور اطمینان سے ان کا حق نہیں دیتا. ایسا نہ ہو کہ بیوی میں تنگی، ایسا نہ ہو کہ اولاد میں تنگی، ایسا نہ ہو کہ والدین میں تنگی، میں اس کے حق میں یہ لکھوں گا کہ گویا اس نے سارے صاحبان ایمان کا حق ادا کر دیا اور ان کو کھانا کھلا دیا، اپنے اہل و عیال کو آرام اور اطمینان کے ساتھ ان کا حق پہنچا دینا. یہ اس مومن کا محل ہے. اس روایت کے اندر بعض کتابوں میں علامہ مجلسی نے اس ایک واقعے کو پانچ طریقے سے بیان کیا، چار طریقوں میں تو یہی جملے، پانچویں طریقے میں جملہ اور آ جاتا. یہ چار باتیں بتائی پیغمبر اسلام، چار روایتوں میں تو تین باتیں، پانچویں روایت کی چوکی بات بھی بڑا بتا دی گئی جو وہ ساری رات جاگتا رہتا اس کے لیے ہے یہ محل. وہ صرف ایک روایت کی یہ جملہ، تو اس کے اندر یہ جواب بھی ہے کہ وہ ساری رات جاگنے سے مطلب یہ کہ خدا نے کہہ دیا کہ جو رات کی کسی بھی حصے میں میرے لیے اس وقت نماز ایک تک پڑھے کہ جب سب لوگ سو رہے ہیں، اس مومن کو میں ساری رات اپنی عبادت کے لیے مسلے پر کھڑا ہوا اور جاگتا ہوا نہ میں عمل میں تحریر کروں گا. تو وہ شخص جو دن کا آغاز تسبیحات اربعہ سے کرتا, اور وہ شخص جو سال میں رمضان کے روزے رکھتا, اور وہ شخص جو اپنے گھر والوں کا جن کا نان و نقصہ باجے میں ان سے کوئی تنگی نہیں کرتا, اور وہ شخص جو رات کو نماز عشاء پڑھتا, وہ ان چار شرائط کو پورا کر رہا کہ سارا سال ذکر خدا, سارا سال روزے کی حالت, تمام صاحبان ایمان کو کھانا کھلانا, اور تمام رات عبادت کے ثواب کا مستحق, اس لیے یہ محل اٹھتا. پیغمبر اسلام مومن کی اور اپنی امت کے مومن کی اس محل کو بھی دیکھا. پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھے. جب پیغمبر اسلام اس وقت آگے تشریف لے گئے تو پھر امیر المومنین کی کچھ محل پیغمبر اسلام نے دیکھے, لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس پورے میلاد کے واقعے میں مولانا کائنات کے محلات کا اتنی جگہ تذکرہ کہ بار بار اس کو دہرانا صاحبان ایمان کے لیے ضرورت نہیں, وہ اب بخوبی آگاہ ہو چکی کہ سفر معراج میں پیغمبر اسلام کی زبان امت کو مولا کے عظیم مرتبے سے بھی آگاہ کرنا تھا. پیغمبر اسلام نے بہت سارے محلات اور دیکھے مولا کے, میں ان کی تفصیلات کو صرف اس لیے بیان ہو چکی ہے اس وقت نظر انداز کرتا ہوں, مگر آگے چلتے چلتے پیغمبر اسلام اس محل تک پہنچ گئے جس سے وہ طرف نکلا ہوا تھا, جس کے سائے میں اب تک پیغمبر نے سفر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا تقریر کی شروع کہ جنت یہاں کے پیغمبر کو ایک درخت کے سائے میں لے جایا گیا, اس کے بعد یہ سارا سفر پیغمبر اس درخت کے سائے میں طے کر رہے ہیں. اب پیغمبر اسلام کا جملہ سن کہ میں نے معراج کی رات کو وہ درخت دیکھا کہ جو علی کے گھر میں لگا ہوا, جنت میں جو علی کا گھر, اس کی جڑیں علی کے گھر میں, اور وہ درخت اتنا بڑا تھا وہ درخت کہ اگر ایک پرندہ اس کے چاروں طرف چکر لگانا چاہے کہ ایک چکر میرا پورا ہو جائے, 700 سال تک یہ پرندہ اڑے گا تب بھی اس درخت کے چاروں طرف ایک چکر نہیں لگا پائے گا, اتنا بڑا ہے یہ درخت. محیط کے اعتبار سے, رقبے کے اعتبار سے, گھیراؤ کے اعتبار سے اس کا گھیر اتنا زیادہ, اور اس درخت کا سایہ, اب پیغمبر اس کی لمبائی بتا رہے ہیں, سایہ اتنا کہ اگر کوئی آدمی 100 سال تک گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑتا رہے تو اس طرف کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ وہی ہے جس کو قرآن نے ذل ممدود کہا, پھیلا ہوا سایہ جنت میں ہوگا. مگر درخت کہاں ہے؟ یہ پیغمبر شب معراج اپنی آنکھوں سے دیکھتے آئے. درخت کہاں ہے؟ درخت میرے بھائی علی کے مکان کے اندر ہے. اس درخت کی شاخیں اور اتنی شاخیں, اس درخت کی اتنی زیادہ شاخیں کہ جنت کے جتنے محلات ہر گھر میں اس کی ایک میں شاخ پہنچ گئی ہے. درخت کی جڑیں اور تنا علی کے گھر میں, اور اس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں پہنچ گئی, یعنی جو بھی جنتی آئے گا اس کے گھر میں اس درخت کی ایک شاخ ہوگی. اور اس شاخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس شاخ پر 1,00,000 قسم کی مختلف نعمتیں موجود ہیں. پھل بھی اسی شاخ پر, لباس بھی اسی شاخ میں, سواریاں بھی اسی شاخ میں. یہاں کا جملہ ہے پیغمبر کا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک شاخ پہ 1,00,000 ایسے لباس, جنتی لباس, کہ جن میں ہر ایک رنگ دوسرے سے مختلف ہے. 1,00,000 الگ الگ رنگ, دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے, یہ جنت کے لباس کی کیفیت. اور خاص بات یہ کہ اس طرف سے استعمال کے لیے جو چیز بھی توڑی جائے, مطلب ہم نے ایک لباس اٹھا لیا تو ایسا نہیں ہے کہ 99,999 رہ جائیں گے. جو لباس جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی, جو پھل توڑا جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی. پیغمبر اسلام نے اس درخت کی کیفیت بیان کرنے کے بعد ایک جملہ اور کہا. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرماتے کہ جب پروردگار عالم نے اس درخت کو پیدا کیا, آپ نے ایک بات بتائی, اتنا بڑا درخت, اتنا بڑا سایہ, اس کی شاخیں کس طرح, اس میں نعمتیں کس طرح. اب پیغمبر اس درخت کی تعریف بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے اس درخت کو پیدا کیا تھا تو اس درخت کے اندر جتنے پتے ہوئے اس وقت ان تمام پتوں کو توڑا تھا, یعنی خدا کا حکم آیا تھا, پتے ٹوٹ کے گرے تھے, جتنے پتے ٹوٹ کے گرے تھے وہ کاغذ کا رخا بن گیا تھا, اور ہر رخے کے اوپر ایک میں ایک مومن کا نام لکھا تھا, یعنی قیامت تک جتنے بھی شیعہ نے علی پیدا ہونے والے یہ درخت بنتے وقت, اور درخت اس دن بنا تھا جس دن جنت بنی, درخت بننے کے بعد پتے تو کاغذ میں تبدیل کیا گیا, اور ہر کاغذ پر ایک نہ ایک محب علی کا نام لکھا ہوا. قیامت تک جتنے بھی شیعہ پیدا ہونے والے سب کا نام ایک نئے کاغذ کے اوپر, اور ہر کاغذ کو بنانے کے بعد خدا نے ایک فرشتے کو پیدا کیا. وہ فرشتہ اس کاغذ کو ہاتھ میں لے کے انتظار کر رہا ہے قیامت کے دن کا. جب وہ مومن دنیا میں پیدا ہوگا اس دن سے فرشتہ اس کے ہاتھ میں دعا شروع کرے گا. اور قیامت کے دن یہ اتنے سارے فرشتے, یعنی ہر مومن کے لیے فرشتہ, یہ فرشتہ قیامت کے میدان میں آئے گا اور شیعان علی کو یہ پرچا کے روکا دے گا اور کہے گا کہ جنت کی تکلیف کے وقت یہ امانت میرے پاس محفوظ تھی آپ کے لیے, اب آپ اپنی امانت لیجیے. اور یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت عذاب جہنم اور پورے صراط کی سختیوں سے نجات کا پروانہ ہے اور ہر شیعہ کے ہاتھ میں یہ جائے گا. اچھا کی روایت چل رہی, یہاں تو پیغمبر کی روایت مکمل ہوئی. اب پیغمبر نے کہا اس طرف کو پہچانو, یہ درخت توبہ جس کا تذکرہ سورہ راحت کی 29 آیت میں ہوا. اب کن الفاظ سے تذکرہ ہوا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے توبہ ان کے لیے وحسن مآب, اور کتنی بہترین جگہ وہ واپس پلٹ کے جائیں گے. قرآن نے پہلے کہا توبہ لہم, ان کے لیے توبہ, اور پھر خود توبہ کی تعریف کی کہ کتنی اچھی جگہ ہے کہ جہاں تمہیں پلٹ کے جانا. توبہ کی تعریف قرآن کر رہا. اب یہ توبہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا وہ طرف ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہے جو میں نے بتائی. اور یہ تو معراج کی بات, اور وہ روایت جو جنت بنتے وقت ہر مومن کا نام لکھا گیا. اچھا, اب قرآن نے ایک شرط لگائی کہ یہ توبہ ان کے لیے ہے جن پر ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے. ایک بات تو یہاں ہمارے سامنے آئی. دوسری بات پھر ہمارے سامنے آئی کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے سوال کیا تھا, مولا شیعہ نے اہل بیت کے لیے کیا توبہ کا درخت ہے؟ امام نے کہا ہاں, ہمارے جب معراج کے سفر میں اپنی آنکھوں سے وہ توبہ کا درخت دیکھ دیا ہے کہ جس کی جڑیں اور تنا علی کے گھر میں ہے, جنت میں جو علی کا گھر اور شاخیں ہر گھر میں. لیکن یاد رکھو یہ توبہ کا گھر اس کو ملے گا کہ جو امانتوں کو ادا کرتا ہو, عہد کی پابندی کرتا ہو, ہمیشہ سچ بولتا ہو, رشتہ دار کے حق کو ادا کرنے والا ہو, مظلوم پر رحم کرتا ہو, صاحبان ایمان سے خوش اخلاقی سے کہہ جاتا ہو, اس کے عادات و اطوار میں کوئی نفرت انگیز چیز نہ ہو, اور معصوم نے آخر میں قصور بتایا, اور وہ ہر وہ کام کرتا ہو جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والی, یہ درخت توبہ اس کے لیے. پیغمبر نے کہا کہ ہر شیعہ کے لیے درخت توبہ میں پروانہ لٹک رہا, بلکہ فرشتہ لے کے انتظار کر رہا. اور امام نے کہا کہ درخت توبہ اس کے لیے ہے جس میں یہ باتیں پائی جاتی. اب رسول اور امام میں اختلاف تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے جو پہلی حدیث میں کہا کہ شیعہ علی کے لیے پروانہ, اس سے مراد وہی شیعہ علی ہے کہ جو ان 8 اور 9 باتوں کی پابندی کرتے. پیغمبر اسلام بھی یہ درخت توبہ دیکھا. اچھا, اسی درخت توبہ کے بارے میں پیغمبر نے 2 مرتبہ 2 الگ باتیں بتائی. معراج کے سفر کو پیغمبر نے واپس آ کے سنایا. ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں نے روایت پڑھی کہ وہ درخت علی کے گھر میں ہے. پھر 2-3 سال کے بعد پیغمبر نے کہا کہ میں جب جنت میں گیا تھا معراج تو میں نے درخت توبہ کو دیکھا تھا جو میرے گھر میں. اچھا, کوئی ایسا مسلمان بھی تھا جو اس وقت بھی پیغمبر کی بات سن رہا تھا 3 سال پہلے؟ اس نے حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول, یہ آپ کی باتیں تو الگ ہو گئی. اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ توبہ کا درخت علی کے گھر میں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کا درخت میرے گھر میں. یہ تضاد کیوں ہے؟ تو پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ تم نے کیسے سمجھا؟ ارے جنت میں میرا اور علی کا گھر کوئی علیحدہ گھر تو ہوگا نہیں, وہی ایک ہی گھر جو میرا گھر بھی ہے وہی گھر علی کا گھر بھی ہے. اسی لیے اس دن میں نے علی کا نام لیا, آج میں نے اپنا نام لیا. مگر سفر معراج کی تفصیلات میں پیغمبر مسلسل کہہ نہیں رہے ہیں کہ میں نے علی کے گھر میں اس درخت سے توبہ کو دیکھا. شیعہ نے اہل بیت کو پیغمبر اسلام نے بشارت دی. اس کے بعد یہ جملہ اور آتا ہے, اور روایت یہ روایت کی ترتیبان کی ہے کہ معصوم نے فرمایا جب وہ مومن آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے خلوص سے مذاکرہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح سے جھڑ کے گرتے ہیں جس طریقے سے موسم خزاں میں درخت کے پتے سوکھ کے گرا کرتے ہیں. یہ مذاکرہ کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ گناہ اس طرح سے, لیکن جملہ ہے دونوں ہاتھوں سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ جو ان کے گناہ اس طرح سے جھڑ کے گرتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا, اس کے بعد امام نے کہا, لیکن اگر تو مومن ایک دوسرے سے معانفہ کرے یعنی گلے ملے تو فرشتے آواز دیتے کہ مشکا ہو تمہارے لیے توبہ کا درخت تمہارا انتظار کر رہا. تو گلے ملنے والا مومن اس کو توبہ کا درخت ملے گا, اور ہاتھ ملانے والا مومن اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے خالی گناہ جو ہے معاف ہوں گے. یہ ان دو نیکیوں کا فرق بتا رہے ہیں معصوم. بہرحال پیغمبر اسلام نے درخت توبہ کا مشاہدہ کیا اور پیغمبر جنت سے باہر آ گئے. پیغمبر اسلام جب جنت سے باہر آئے تو بس قرآن کا جملہ وَحِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى وَحِنْدَهَا جنت الْمَاوَى، جنت اور سدرت الْمُنْتَحَى دونوں بالکل برابر ہے. پوچھا گیا امام سے مولا یہ سدرت الْمُنْتَحَى کیا؟ کہا کہ یہ وہ بیری پر درخت ہے جسے بطور نشان آسمانوں پہ رکھا گیا. اس درخت کے آگے کوئی نہ جا سکتا ہے نہ گیا ہے نہ جائے گا سوائے ہمارے جڑ سے، اور کوئی بھی اس درخت کے آگے نہیں. اگر ایک عام مقام بنا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی میں کوئی فرشتہ آگے بڑھ جاتا. تو سدرت المنتہی دہلی کا ایک درخت وہاں پہ لگایا گیا تاکہ جو فرشتے یہاں سے گزرے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ ہے نشانی، اس کے آگے ہم کو نہیں جانا. پھر معصوم نے کہا یہی وہ مقام کہ دنیا مومن جتنے بھی نیکی کے کام کرتا فرشتے اس کو اٹھا کے یہاں تک لاتے ہیں، اس درخت کے پاس پہنچ دیتے ہیں، بس اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ختم، آگے نہیں لے جا سکتے. پھر پروردگار یہاں سے مومن کی نیکیوں کو اپنے پاس براہ راست منگواتا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ کسی کا علم ہے کہ اس کے آگے کیا، بس یہاں تک پیغمبر اسلام جبرائیل کے ساتھ پہنچتے اور اسی مقام پر جبرائیل کی اذان مکمل ہوتی. اب وہ پرانی روایت کو مکمل کروں گا میں. پیغمبر جنت سے نکل کے آئے، اب سدرت المنتہا، اس کے آگے پیغمبر کو جانا ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے میں پہلے بتا دوں تو کوئی حرج نہیں کہ یہ وہ منزل ہوگی جہاں جبرائیل بھی رسول کا ساتھ چھوڑیں گے. ابھی تک جبرائیل ساتھ آ رہے ہیں، جنت میں جبرائیل کچھ عرصے کے لیے پیغمبر سے جدا ہو، اس کے بعد یعنی بالکل آخر میں توبہ کی طرف سے پاس، اس کے بعد پیغمبر جنت سے نکل گیا. اب سدرت المنتہا کے جبرائیل دوبارہ آئے اور پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے. اس سے پہلے جبرائیل اور پیغمبر کی جب ملاقات ہوئی تو جبرائیل یا تو عام فرشتوں کی شکل میں آئے یا کسی انسانی شکل میں آئے. اب جبرائیل جنت میں رسول کو چھوڑ کے گئے، سدرت المنتہا پہ دوبارہ پیغمبر کے پاس آئیں گے. اچھا یہاں پہ اس روایت کو ہم روکتے ہیں اور پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جس وقت رسول اور جبرائیل آسمانوں میں داخل ہوئے تو پہلے آسمان سے جبرائیل نے اذان شروع کی. پہلے آسمان پر اللہ اکبر چار مرتبہ کہا، دوسرے آسمان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اس کے بعد حی علی الصلاح کہا تھا، اس کے بعد حی علی الفلاح کہا تھا. جبرائیل حی علی الصلاح کا، پھر حی علی الفلاح کا، پھر اللہ اکبر کہا جنت کے قریب پہنچنے کے بعد، اور جنت میں داخل ہو کے لا الہ الا اللہ کہا. یہ جبرائیل کی اذان جنت میں مکمل ہوئی، کیونکہ روایتوں میں تفصیل نہیں، پہلے دو آسمانوں کی تفصیل، اس کے بعد تفصیل نہیں ہے کہ کس آسمان کی کیا جملہ کہا، اتنا کہ جنت میں داخل ہونے تک اذان مکمل ہو گئی. اب پیغمبر اسلام نے جنت کا سفر مکمل کیا، وہاں تزکیہ کے ارباب کو دیکھا، امیر المومنین کے لیے پیدا کیے ہوئے اس پھول کو دیکھا جس کا نام مرضیہ، اس پھل کو پایا جس کے نتیجے میں ولادتیں فاطمہ ہونے والی ہے، اور مومن کے مقام کو دیکھا، توبہ درخت کو دیکھا، اور پیغمبر جنت سے باہر آ گئے. ایک چیز پیغمبر نے جنت میں نہیں دیکھی، وہ جب واپسی کا سفر ہوگا تو جبرائیل خاص طور پر روک کے لے جائیں گے، اللہ کے رسول ایک بات تو آپ چھوڑ گئے، آئیے اس کی زیارت کراؤں، خیر وہ تو بات کا مرحلہ ہے اگلی تقریر میں. تو اب پیغمبر اسلام جنت سے نکل کے باہر آ گیا اور سدرت المنتہا کے قریب پہنچے. جبرائیل پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آئے، جس کی تفصیلات کتابوں میں ہے، لیکن چونکہ وہ روایتیں بہت ضعیف ہیں میں نظر انداز کرتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ کہ 600 ہاتھ ہے جبرائیل کے، اور ہر ہر لمحے جس طرح انسانی پسینہ ٹپکتا ہے، جبرائیل کے جسم سے ہیرے اور جواہرات ٹپک رہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور تفصیلات ہیں ان کو چونکہ روایت بہت ہی کمزور ہے نظر انداز کرتے ہوئے، قرآن نے کہا وہ رہا نزلتن اخرا. اب پیغمبر نے دوبارہ جبرائیل کو دیکھا تو جنت میں چھوڑ کے چلے گئے، جبرائیل سدرت المنتہا کے پاس کھڑے. جیسے ہی پیغمبر اسلام آئے، جبرائیل نے ایک مرتبہ بابا کے بلند کہا قد قامت الصلاۃ، اذان پہلے ہو چکی، اقامت جو ہے وہ دوہرائی تو نہیں دے، لیکن قد قامت الصلاۃ کہا. ادھر جبرائیل نے قد قامت الصلاۃ کہا، اور ادھر ساتویں آسمان پر جتنے فرشتے تھے وہ سب دوڑ کے جمع ہو گئے اور صفیں بنانے لگے. اچھا جیسے ہی قد قامت الصلاۃ کہا اور فرشتے آنے لگے تو فرشتوں نے بڑا عجیب جملہ کہا، اچھا یہ بات رہ گئی ہے, دوبارہ بتا دی جائے کہ جب پیغمبر جبرائیل کے ساتھ آ رہے تھے اور ایان الصلا کہا گیا تھا اور پھر ایان الفلا کہا گیا تھا, جن آسمانوں پر یہ جملہ کہا گیا وہاں کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو نماز کی طرف ہے, جب یہ کہا ایان الصلا نماز کی طرف آؤ تو سارے فرشتوں نے آواز بلند کہا کہ یہ رسول سبق بنے ہیں کہ دنیا کو نماز جیسی عبادت ملی ہے. پھر جب کہا ایان الفلا اگلے آسمان پر, فرشتوں نے کہا علی سبق بنے کہ دنیا کو فلا یعنی نجات ملی. اب جب قامت الصلاۃ کہا گیا یہاں پر تو سب فرشتے جمع تو ہوئے اور انہوں نے نماز کی تیاری تو کی, مگر ایک حدیث جملہ ان کی زبان پہ آیا, انہوں نے کہا یہ قامت الصلاۃ قیامت تک پیدا ہونے والے شیعان علی کے لیے ہے, کیونکہ دنیا میں نماز کو قائم کرنے اور بچانے والے یہی شیعان علی ہوں گے. اب یا تو یہ کہیے کہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ صحیح شیعہ کون, یا یہ کہیے کہ فرشتوں کو شیعوں پر بہت زیادہ نیک گمان اور حسن ظن ہے, بیچارے فرشتے بہت زیادہ نیک گمان کر رہے ہیں, لیکن فرشتوں کا یہ کہہ دینا کہ قد قامت الصلاۃ یہ اعلان ہم نے سنا, مگر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ شیعان اہل بیت کے لیے, کیونکہ قیامت تک نماز انہی کی وجہ سے بچے گی, یہ ہم کو بتانے کے لیے کافی کہ معراج کی شب اس طرح سے جہاں علی اور اولاد علی کے فضائل سامنے آ رہے ہیں وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی سامنے آ رہی ہیں. خیر قد قامت الصلاۃ میں سارے فرشتے جمع ہو گئے اور سدرۃ المنتہا کے بالکل قریب ایک چشمہ بہ رہا, بیت المعمور کی دیوار کے نیچے سے دو چشمے نکلے تھے, وہ جنت میں گئے تھے, مگر یہ خاص چشمہ یہ وہ چشمہ ہے کہ چونکہ سدرۃ المنتہا کے آگے بالکل وہ بیری کے درخت کے نیچے سے, کسی فرشتے کو بھی مجال نہیں کہ اس چشمے کے پانی کو استعمال کرے, چنانچہ اللہ کے رسول وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو اس چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت ملی, اس انداز سے کہ فرشتوں کی قطار بنی. اب سدرۃ المنتہا یعنی ذہن میں رکھیے درخت لگا, فرشتے تو درخت کا قطار بنائے کھڑے, امام ہمیشہ معمول سے آگے ہوتا ہے, پیغمبر ان سے آگے, تو گویا پیغمبر کے قدم اس سرحد میں داخل ہو چکے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا. اور ایک مرتبہ پروردگار کی آواز, اب جبرائیل کا واسطہ ختم ہو گیا, اب جبرائیل سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا, اب جبرائیل کچھ نہیں بولیں گے, سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. چنانچہ اب روایت میں پہلی مرتبہ یہ آواز شامل ہوتی ہے کہ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب ابھی تمہیں آگے بڑھ کر میرے انوار کا مشاہدہ کرنا, اس لیے اس چشمے سے جس کا نام ہے چشمہ صاف, اور معصوم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قرآن کا تیسرا سورہ جو ہے سورہ صاف اسی چشمے کے نام پر ہے. بہرحال آواز آئی اے میرے حبیب آگے بڑھ کر تمہیں اپنی کن آنکھوں سے میرے قدرت کا مظاہرہ دیکھنا, اس لیے پہلے اس چشمے کے پانی سے اپنے چہرے کو دھولو. پیغمبر اسلام جھکے جھکے اور سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا پیغمبر نے پانی لینے کے لیے. اب معصوم فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے سنت ہو گئی کہ جب کوئی آدمی وضو کرے تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لے, یہاں تک کہ اگر یہ امام کا جملہ چل رہا, یہاں تک کہ اگر سیدھا ہاتھ بھی دھونا تو پہلے سیدھے ہاتھ میں پانی دے کر پھر اسے الٹے ہاتھ میں ڈال کر پھر اسے سیدھا ہاتھ دھو, کیونکہ معراج کی رات کو جب ہمارے جگ حکم خدا کے تحت چہرہ دھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سیدھا ہاتھ بڑھایا تھا. پیغمبر کی سنت قیامت تک کی سنت بنی. اب پیغمبر نے اپنے چہرے کے اوپر پانی کو ڈالا, ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے میرے ابھی یہاں داخل ہونے کے بعد تمہیں کچھ ٹوپے بھی دیے جائیں گے, اس لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس ساتھ کے چشمے کے پانی سے دھو لو. اگر کہ پیغمبر کو پاکوں کا چیزا پیغمبر سے زیادہ طہارت کسی کی نہیں, مگر سدرۃ المنتہا کا آگے کا مقام بڑا عجیب مقام ہے. پیغمبر نے پھر پہلے سیدھے ہاتھ کو دھویا اور پھر الٹے ہاتھ کو. معصوم نے کہا اس لیے وضو کے اندر قیامت تک کے لیے طریقہ بنا کہ پہلے سیدھا ہاتھ ہونا اس کے بعد الٹا ہاتھ ہونا. آواز آئی کہ اے میرے ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر رحمتوں کی بارش ہو, اس لیے اپنے سر کو بھی گیلا کر لو. پیغمبر اسلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ پھیرا اور سر کا مزہ اسلام نے قرار پایا. آواز آئی اے میرے ابھی اب تم اس علاقے میں داخل ہو رہے جہاں آج تک کسی ملک کے کسی فرشتے کے جبرائیل کے قدم بھی نہیں پہنچے ہیں, تو اپنے پاؤں کو بھی گیلا کر لو, اپنے پاؤں کو بھی اس پانی سے پاک کر لو. پاک تو ہے پاک پر پاک پاک پہ پاک کر لو. چنانچہ پیغمبر نے اسی طریقے سے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر اپنے گیلے ہاتھ کو پھیرا اور پیغمبر کا وضو مکمل ہوا. ادھر پیغمبر اسلام کا وضو مکمل ہوا اور ادھر پیغمبر کے آگے سے حجاب ہٹنے لگے. اب سدرۃ المنتہا کے آگے پردے پڑے ہوئے, ان کی تھوڑی تفصیل ابھی آتی ہے, لیکن جو اس وقت کی روایت کے لیے ضروری سامنے پردے پڑے, ایک مرتبہ تین پردے ہٹے, وہ تو بالکل آگے کا علاقہ تو بند ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا, پیغمبر آگے کھڑے ہیں پیغمبر کے لیے پردے ہٹ رہے ہیں. تین پردے ہٹے تو نور کا ایک دروازہ نظر آیا. ہر پردے سے ہٹتے وقت پیغمبر ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے تھے. تین تکبیر پیغمبر نے کہیں نور کا ایک دروازہ نظر آیا. جیسے ہی نور کا دروازہ نظر آیا پیغمبر کی زبان پہ دعائے افتتاح جاری ہوئی. وہ دروازہ کھلا. دروازہ کھلا تو پیغمبر نے دیکھا کہ نور کا ایک اور پردہ. پیغمبر نے پھر اللہ اکبر کہا وہ پردہ ہٹا. پھر ایک اور پردہ نظر آیا پانچواں پردہ. پھر پیغمبر نے اللہ اکبر کہا تو وہ پردہ ہٹا. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ سامنے ایک اور نور کا دروازہ بنا کے پیغمبر اور اس نور کے دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ یا حبیب اے میرے رسول اے میرے حبیب. پانچویں تکبیر پیغمبر کے چکے. پیغمبر کی زبان پہ آیا لبیک وسادئی پروردگارہ میں حاضر میں حاضر. لا ملجا الا الیک ولا منجا منہ الا الیک. میرے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں. تب وہ دروازہ دوسرا دروازہ کھلا. دوسرا دروازہ کھلا تو چھٹا پردہ سامنے آیا. پیغمبر نے چھٹے پردے کو دیکھ کے اللہ اکبر کہا. ساتواں پردہ سامنے آیا. یہ سارے پردے اس طرح مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ. ساتویں اللہ اکبر پیغمبر کی زبان سے نکلتا اور ساتواں پردہ ہٹ گیا مگر اب کوئی دروازہ نہیں. اب کھلا علاقہ آ گیا. چنانچہ پیغمبر کی زبان پر دعائے توحید آ گئی. وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. یہ دعا پیغمبر کی زبان پہ آ گئی. معصوم نے فرمایا اسی لیے نماز کی شروع میں سات مرتبہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے اور تین اللہ اکبر کے بعد ایک دعا پڑھنا مستحب ہے. کیونکہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے دروازہ کھلا تھا. پھر دو اللہ اکبر کہو اور پھر ایک دعا پڑھنا مستحب ہے. اور پھر آخر کے دو اللہ اکبر کہو اور یہ دعا انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض. یہ دعا پڑھنا مستحب ہے کیونکہ پیغمبر عرش الہی پر معراج کے دن جو نماز پڑھی ہے اس میں یہی ترتیب تھی. اب پیغمبر اسلام کی سات تکبیریں مکمل ہو گئی. اچھا یہ ساری چیزیں رسول کے لیے. فرشتے پیچھے سب بنائے کھڑے مگر فرشتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ویسے بھی ان کی آنکھیں نیچے کیونکہ ان کو پتا کہ سدرت المنتہا کے آگے ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ہی ساتواں پردہ ہٹا پیغمبر نے وجہ تو وجہ للذی جسے دعائے توفیق کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی. ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے میرے عزیز اب تم میرا نام لو. بس پیغمبر نے یہ سنا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم کہہ رہے ہیں اسی لیے تکبیر کے فوراً بعد بسم اللہ کہنا ضروری واجب ہے. پھر آواز آئی کہ اے میرے رسول میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا اب تم میرا ذکر کرو. پیغمبر نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا. اور دل میں کہا شکر للہ. آواز آئی کہ میرے حبیب تم نے میرا شکر ادا کیا اس لیے میرا دوسرا نام لو. اب پیغمبر کوئی بھی نام لے سکتے مگر پیغمبر اسلام معراج کے سفر میں اپنے امتیوں کو کتنے عذاب میں دیکھ لیا ہے. فوراً پیغمبر نے کہا الرحمن الرحیم رحمت والا نام لیا. چنانچہ علم کی دوسری آیت رحمت والی بنی. پھر خدا میں اور رسول میں بات ہوتی رہی اور علم کا پورا بڑھتا رہا یہاں تک کہ ولد ظالین تک بات پہنچ گئی. روایت یہ ہے کہ جب پورا پورا مکمل ہوا تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین. آج بھی اگر کوئی الحمد پڑھے تو اس کے اختتام پر نماز میں یہ پڑھنا مستحب ہے. آواز آئی کہ میرے حبیب تم نے میرا تذکرہ تو کر دیا مگر میری معرفت بھی تو بیان کرو. پیغمبر نے قل ھو اللہ کی سورہ کی تلاوت شروع کی اور اس کے آخر میں قضاء لک اللہ ربی کہا. اور جیسے ہی پیغمبر نے خدا کی معرفت بیان کی خدا کا ذکر کیا کہ خدا کس منزلت کا ہے. جیسے ہی یہ بتایا ایک نور ہے خدا خود خدا نے خدا کا ایک نور پیغمبر کے سامنے آ کے چمکا. یہ پیغمبر کو انعام ملا قل ھو اللہ پڑھنے کا مگر ایسا نور کہ پیغمبر اسلام کا جسم کانپا. اس نور کی عظمت کو دیکھ کر پیغمبر جھک گئے. اس طرح سے کہ آنکھیں نیچی ہوئی کمر جھکی اور پیغمبر کی زبان سے نکلا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. معصوم نے کہا بس اس کے بعد رکوع اس طرح سے قرار پایا اور اس کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی قرار پایا. پیغمبر اسلام نے جب خدا کی تعریف کی پیغمبر کے دل کو ذرا قرار آیا. پیغمبر سیدھے کھڑے ہوئے. اچھا اب جو پیغمبر اسلام چھپ رہے اور باتیں ہو رہی یہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. اب جو پیغمبر سیدھے کھڑے ہوئے تو پیغمبر کے کان میں فرشتوں کی آواز آئی. فرشتوں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے سن لیتا. یہ فرشتوں کو سنایا جا رہا. ادھر پیغمبر نے یہ کہا کہ دور نور ہے نہ ہی چمتا اور ایسا یہ پہلے نور سے بھی بڑا وہ پیغمبر اللہ اکبر کہہ کے سلسلے میں گر پڑے اور سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ پیغمبر کی زبان سے آیا. معصوم کہتے ہیں اسی لیے رکوع کے بعد نماز میں سجدہ قرار پایا. جب ذکر خدا کیا ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ پیغمبر کے دل کو قرار آیا. پیغمبر بیٹھتے جیسے ہی بیٹھے جب پیغمبر نے تعریف خدا کی خدا نے دوسرا نور اپنا ظاہر کیا.
پیغمبر کے دل میں دوبارہ وہ ایک خیبر تاری ہوئی نور خدا دوسرے سکے میں پیغمبر گر پڑے تو وہاں رب نے آنا کہا اور اس کے بعد بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو حکم ہوا جو ہے میرے ابھی تم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. پیغمبر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ بہار للہ ہوگا ہوگا تیری اکوم ہوگا اخوب اے خدا تیرے ہی دی ہوئی طاقت کی مدد سے میں بیٹھا تھا اسی کی مدد سے میں کھڑا ہو رہا ہوں. آزاد ہے جو ہے میرے ابھی تم نے میرا ذکر کیا ایک مرتبہ پھر تو تذکرہ کر دو. پیغمبر نے الحمد کا پورا کرا اور خاموشی تو آواز آئی جہاں کرے حبیب اب تک تم میرا تذکرہ کر رہے ہو اب تم اپنا اور اپنی گھر والوں کا تذکرہ بھی کرو. پیغمبر اسلام خاموش آواز آئی کہ ہنار گلنا پڑھو کیونکہ ہنار گلنا قیامت کا کسی امام معصوم کے وجود کی بنی پیغمبر نے ہنار گلنا کا پورا کرا. اب پیغمبر کے خانوادے کا تذکرہ شروع ہوا اور جیسے ہی ہنار گلنا کا پورا کرا اسی ترتیب سے وہ تین نور چمکے کہ جس سے پیغمبر دو روپوں میں گئے پھر دو سکوں میں گئے. اب وہ سکوں کے بعد جب بیٹھے تو بشارہ پوچھ رہے میرے ابھی تمہاری عبادت سے ہم نے تمہاری ساری امت کو بخش دیا. پیغمبر نے بھیج دیا خدا کی تعریف کی بسم اللہ و باللہ والحمد للہ و خیر الاسماء کلہا للہ. بس جیسے ہی پیغمبر نے یہ تعریف کی اور اس کے بعد گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی جو پروردگار نے نعمت دی ہے رسول کو تو پیغمبر اسلام خدا کی گواہی دے رہے آواز آئی کہ ابھی اپنا بھی تذکرہ کرو. پیغمبر نے اپنا بھی تذکرہ کیا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ آواز آئی اپنی سرانے کو بھی تذکرہ کرو. پیغمبر نے مرتبہ پڑھا وصلی علی و علی اہل بیتی خدا بندہ تیرا درود مجھ پر بھی ہو میرے اہل بیت پر بھی ہو. ادھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑے. پیغمبر نے کیا دیکھا کہ آپ نے اکیلا نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی میرے پیچھے کھڑے. پیغمبر نے سب کو دیکھنے آواز دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام انبیاء کو رسول سلام کرتے ہیں اور بس یہی تھے رسول کی نماز ختم ہوئی. ہم معصوم کہتے ہیں اس وجہ سے نماز میں وضو ہوا اس وجہ سے نماز کا یہ طریقہ بنا اور نماز یہاں سے مکمل ہوئی. اب تو جملے اور سن لیجیے معصوم کے تو پیغمبر کا سفر آگے بڑھے گا. معصوم فرما رہے کہ رسول تو اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے مگر جو فرشتے سلامت اس طرح کی آواز سن کے آئے انہوں نے شکوا کیا پروردگارہ نماز سے ہم بھی شریف ہونے کے لیے آئے. آواز آئی کہ ہے میرے حبیب آواز بلند نماز پڑھو. یہ جمعہ کا دن تھا اور ظہر کا وقت تھا. اچھا کتنی عجیب بات دنیا میں رات چل رہی ہے تاکہ آسمان پر دن چل رہا ہے ظہر کا وقت ہے جمعہ کا دن. پیغمبر اسلام نے فرشتوں کو سنانے کے لیے نماز زور سے پڑھی. اسی لیے جمعے کے دن ظہر کی نماز اگر کوئی گھر میں بھی پرادا پڑھے تو زور سے پڑھنا مستحب ہے. آپ دنوں میں آپ زور سے ظہر کی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز باطل ہو سکتی اگر جان بوجھ کے آپ سے یہ غلطی ہوئی مگر جمعے تو اس لیے زور سے پڑھنا مستحب ہوئی. اس کے بعد معصوم نے کہا کہ کیونکہ فقط دو رکعت نماز رسول نے پڑھی اس لیے کسی بھی نماز کی دو رکعتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر پہلی دو رکعتوں میں شک ہوا رکعتوں کا تو نماز باطل. جبکہ پیغمبر نے جو پہلی دو رکعتیں پڑھی وہ پورے یقین کے ساتھ پڑھی پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا. اچھا ایک روایت جو بہت بات کی ہے میں پہلے بتا دوں. پیغمبر اسلام فرشتوں کو امامت کراتے پھر کہنے گئے تھے سدرت الملتحا وہاں پہ عصر کا وقت آ گیا. پیغمبر نے نماز عصر وہاں پہ پڑھی وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا پیغمبر نے آہستہ پڑھی. امام نے کہا اس لیے نماز عصر آہستہ پڑھنے کا حکم ملا. مغرب کے وقت پیغمبر واپس آ رہے تھے سدرت الملتحا سے نکل کے دوبارہ ساتویں آسمان پر آئے تھے. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز وہاں پہ پڑھی تھی فرشتے کہہ رہے تھے ہم سننا چاہتے ہیں اس لیے پیغمبر نے آواز بلند پڑھی. صبح کی نماز پہلے آسمان پر رسول پہنچ چکے پر دنیا میں داخل ہونے والے وہاں کے فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول ایک نماز ہم بھی آج کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. صبح کی نماز کی پیغمبر نے وہاں پڑھی اور آواز بلند پڑھی تو معصوم نے کہا اس لیے دو نمازیں آہستہ ہیں کیونکہ یہ دو نمازیں سدرت المنتہا کے اندر پڑھی گئیں جہاں پہ کوئی نہیں ہے سننے والا خدا کو تو ضرورت نہیں آہستہ. تین نمازیں سدرت المنتہا کے باہر پڑھی گئی ہیں جہاں فرشتے سننا چاہتے ہیں اس لیے تین نمازوں کی پہلی دو رکعتیں آواز بلند پڑھنے کا حکم ملا. کہ یہ تو ذمی بات آ گئی. پیغمبر نے تمام فرشتوں کو نماز ادا کروائی اور آخری نماز یعنی نماز کے آخر پیغمبر نے دیکھا کہ تمام انبیاء بھی میرے قریب آ چکے ہیں جنہوں نے سب کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام انبیاء نے یہ نماز پیغمبر کے اب یہ تو نظر غلط ہے کہ پیغمبر کی اطلاع کے بغیر پڑھی لیکن ظاہری طور پر وہ شروع میں نہیں تھے وہ بات یہاں سے شامل ہوئے. اچھا یہیں پر اس ایک اعتراض کا جواب ہوتا دو روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ مومن نے یہ سوال پوچھا تھا مولا. ایک روایت یہ ہے کہ دشمن اہل بیت خارجی نے سوال پوچھا اور کس طرح سوال پوچھا تھا؟ یہ دشمن اہل بیت دونوں کا سوال ایک تھی، دشمنی اہل بیت والی روایت یہ کہ جب مولا سلونی سلونی کا اعلان کر رہے ہیں ممبر کوفہ سے، جب قاضی کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ یار میں آج آپ سے وہ سوال کروں گا جس کا جواب آپ کبھی نہیں دے سکیں گے، پیغمبر ایک مرتبہ مولا کو کوڑا کون سا سوال تاکہ بتائیے رسول خدا میں اور ان سے پہلے کے آخری رسول میں کتنا فرق ہے؟ تاکہ 500 سال تو جناب عیسیٰ کے 577 سال کے بعد نہیں بلکہ 700 سال کے بعد پیغمبر کی ولادت ہوئی، 500 سال کا فرق ہے رسول میں اور عیسیٰ میں جو آخری نبی تھے رسول سے پہلے. باقی قرآن کیا کہہ رہا بس بس الگ رسول کہ اے میرے حبیب ان رسولوں سے سوال کروں کہ کیا ان کو توحید خدا کا پابند نہیں بنایا گیا؟ اب وہ بھارتی کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول دیکھتے ہیں رسولوں سے سوال کرو، عیسیٰ جو آخری رسول ہے وہ 500 سال پہلے، تو موسیٰ تو اور پہلے ہوں گے، ابراہیم تو اور پہلے ہوں گے، نوح تو اور پہلے ہوں گے، یہ بتائیے کہ یہ رسول کہاں یہ سوال کر سکتے ہیں؟ رسول تو لاکھوں سال بعد آ رہی ہے، مولا ہے کائنات میں کا بس یہی تیرا سوال سن. جب ساتویں آسمان پر میں رسول پہنچے تھے اور تمام انبیاء نے آ کر ایک نماز تو بیت المقدس میں پڑھی، ایک نماز ساتویں آسمان پہ تمام انبیاء نے آ کے پڑھی، اس وقت یہ سبھی نماز ختم ہوئی، اس وقت سوال ہوا کہ ہے میرے حبیب پوچھو ان رسولوں کہ کیا ان کو مکلف نہیں بنایا گیا توحید کا؟ کیا تیری رسالت کا اقرار ان سے نہیں لیا گیا؟ کیا تیرے بھائی علی کی امامت اور ولایت کا اقرار ان سے نہیں لیا گیا؟ تو یہ سوال آسمانوں پر معراج کی رات میرے حبیب میرے رسول نے اس وقت کیا تھا کہ جب تمام انبیاء سب جماعت میں کھڑے تھے. تو یہ فکرت المنتہا پر اور یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ تمام انبیاء سے توحید و خدا رسالت رسول ولایت علی کو سوال کیا جا رہا اور سارے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اقرار ہم سے لیا گیا تھا اور اپنی امت کو ہم نے یہ تینوں پیغام پہنچائے. اب یہاں فطرت المنتہا کا پتہ ختم ہو رہا، اب پیغمبر اسلام کو فطرت المنتہا سے آگے بڑھنا. اب اس مقام پر پیغمبر پہنچ چکی فطرت المنتہا بالکل آنکھوں کے سامنے، پیغمبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جو ہر آسمان پر ایک محل بنا ہوا تھا مگر اس وقت کے ساتھ کہ پہلے آسمان پر سونے کا ہے اور دوسرے پہ چاندی کا ہے اور تیسرے پہ زبردست کا ہے اور چوتھے پہ سبز موتی کا ہے اور پانچویں پہ سفید موتی کا ہے جو تفصیل آ گئی، تو ساتویں آسمان پر بھی وہ محل بنا بالکل فطرت المنتہا کے برابر میں. تو وہاں پر بھی دو چوکیدار کھڑے ہیں فرید سے، پیغمبر اسلام اب تک فرید سے پوچھا تھا کہ محل کس کا، اب جو یہاں پہ پوچھا محل کس کا ہے تو انہوں نے بھی کہا بنی ہاشم کے ایک نوجوان کا. پیغمبر نے پوچھا مگر کون ہے وہ نوجوان؟ ایک مرتبہ جواب ملا کہ وہ نوجوان آپ کے بھائی علی ہیں جن کا پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک سے محل ہے. اور بس یہ فطرت المنتہا کے قریب آخری واقعہ پیش آئے، اب پیغمبر اسلام کا سفر آگے، پیغمبر اسلام کا سفر آگے جاری، پیغمبر کے قدم آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ جبرائیل رک گئے، پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل تم کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اللہ کے رسول تمام فرشتوں کے مقابلے اس مقام سے سب سے زیادہ حملہ کری، مگر لو بنو تو انمولا تن نہ ترقت، اب اگر میں انگلی کے سو کے برابر آگے بڑھوں تو میں نہ ترقت جل کے راک ہو جاؤں گا، یہاں سے میں بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول اس کے آگے چار پردے چار حجاب ہے، ایک نور کا حجاب ہے، ایک تاریکی یعنی ظلمت کا حجاب ہے، ایک آگ کا حجاب ہے، ایک پانی کا حجاب ہے، یہ چار حجاب جبرائیل آگے نہیں بڑھ سکتے، اندھیرے کا حجاب ہے، آگ کا حجاب ہے، جل کے راک ہو جائیں سوائے آپ کے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، اب آپ کو اس منزل سے آگے جانا. بس جبرائیل یہاں رک گئے اور پیغمبر اسلام آگے بڑھ رہے ہیں. جب آگے بڑھنے کی بات ہوئی تو یہ میں بتا دوں کہ فطرت المنتہا کے قریب نماز سے کچھ پہلے، یہ واقعہ نماز سے پہلے دیکھ آیا تھا، پیغمبر نے کہا کہ جب میں جنت سے نکل کے فطرت المنتہا پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ دور کے بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں، نور ہے اور دریا میں بہتا چلا جا رہا. نور کا ایک تصور تو ہمارے پاس ہے مگر نور کے دریا ہے اور بے انتہا دریا ہے، اور نور کے دریا کے پاس ایک تاریکی کا دریا بھی اور ایک برف کا دریا بھی. میں نے سوال کیا تھا کہ جبرائیل یہ سب کیا چیزیں، اتنے سارے دریا یہاں کی ضرورت؟ کہا کہ اس کے آگے عرش الہی شروع ہو رہا اور عرش الہی کا نور اتنا کہ اگر یہ نور کے دریا بیچ میں نہ تو عرش الہی کی روشنی سے ساری دنیا جل کے راک ہو جائے. یہ نور جو ساتویں آسمان پر یہ عرش الہی کے نور کو روکنے والا. اللہ کے حبیب پر آپ کو آگے جانا. یہاں پر پیغمبر اسلام کا ایک جملہ اور سن لیجیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں مکے سے بیت المقدس پہنچا تو وہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب میں ساتوں آسمان پہ پہنچا ہر آسمان پر میں نے یہی لکھا ہوا دیکھا. یہاں تک کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو سدرۃ المنتہا جہاں سے آگے جانا ممنوع وہاں بھی جو بورڈ لگا اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور جب میں سدرۃ المنتہا میں داخل ہو گیا اور عرش الہی پر پہنچا تو عرش الہی پر بھی میں نے یہی بورڈ لگا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پھر ایک جملہ اور سن لیجیے پیغمبر کا, یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں سدرۃ المنتہا کے سفر کی. پیغمبر کا ایک جملہ اور سن لیجیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی جس وقت سدرۃ المنتہا کے قریب میں پہنچا اور پروردگار نے براہ راست مجھ سے گفتگو شروع کی تو وہ تمہارا لہجہ تھا کہ جس میں خدا مجھ سے گفتگو کر رہا تھا. اور اے علی جیسے ہی میں سدرا کے آگے بڑھا تو اکیلے ہیں رسول, میں نے یہ چاہا کہ کوئی میرے ساتھ ہو. جبرائیل نے منع کر دی, جبرائیل نے منع کر دی تو اور کون آ سکتا. اس وقت پروردگار تمہاری جیسی ایک شکل مسل ہوتا تمہیں نہیں, تمہاری ایک مسل کو پیدا کیا جو اس پورے سفر میں میرے ساتھ رہی. اب پیغمبر کا سفر اس علاقے میں شروع ہو رہا ہے جہاں پہ کئی پردے تھے جو پیغمبر کی نمازوں سے ہٹ گئے, کئی حجاب ہیں جن حجابوں کے بعد عرش الہی ہے. یہاں پیغمبر کے پاس کوئی نہیں ہے, علی کی مسل پیغمبر کے ساتھ جا رہی, مگر کیونکہ یہ تصویر کے معنی تو اس لیے اس میں آواز نہیں, آپ صرف خدا کی آواز آ رہی. اب خدا کی آواز آ رہی ہے اس کے سہارے رسول آگے بڑھ رہے ہیں, مگر یہ خدا کی آواز ماذا اللہ خدا کی نہیں, خدا کس چیز سے پیدا کر رہا ہوگا. اور یہ آواز علی کے لہجے میں ہے, پیغمبر آگے بڑھے. اب جب آگے بڑھے تو پیغمبر نے کیا دیکھا, کیا باتیں ہوئی, اس کے بارے میں تو ایک ہی جملہ کافی کہ جب پیغمبر پورا سفر مکمل کر کے آئے تھے تو جبرائیل سدرۃ المنتہا کے کھڑے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا سوال کیا کہ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ نے کیا دیکھا, تو پیغمبر مسکرائے اے جبرائیل وہاں کی باتیں تمہیں بھی نہیں بتائی جا سکتی, البتہ چند باتوں کا تذکرہ کرنے کی اجازت ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی جبرائیل جیسے سید الملائکہ کو نہیں بتایا گیا تو امت کو بھی اطلاع نہیں دی گئی کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے. البتہ سبھی تمام کچھ روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں, ایک آخری روایت آج کی حد تک میں پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ تقریر سفر میراج کی آخری تقریر ہوگی. آج ہماری ساری کو فضو تنوار سدرۃ المنتہا میں داخلے تک رہا, وہاں کی کیفیت اور واپسی کا سفر یہ انشاءاللہ آئندہ تنوار. ایک آخری روایت, آخری روایت یہ کہ خود پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جب میں قدرت سدرۃ المنتہا میں داخل ہوا تو سات پردے دو دروازے ان کے پاس چار حجاب, پھر میں عرش الہی تک پہنچا. میں نے عرش الہی کے نیچے کیونکہ اس روایت میں ایک اخلاقی پہلو بھی ہے اس اعتبار سے میں پیش کر رہا ہوں لیکن اس کی وضاحت نہیں کروں گا. میں نے دیکھا کہ عرش الہی کے نیچے اونٹوں کی ایک قطار چلی جا رہی ہے اور ایسی قطار ہے کہ جس کی ابتدا بھی نظر نہیں آ رہی, انتہا بھی نظر نہیں آ رہی. کتنی لمبی قطار ہے پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے شروع کہاں سے ختم. اور یہ فطرت المنتہا کی بات ہو رہی, فطرت المنتہا تو جنت سے بڑا مقام, جنت تو طرف ایسا کہ سو سال گولا دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا, قطار خدا معلوم کہاں. اور ہر قطار پر میں نے دیکھا کہ ہزار ہزار صندوق لگے ہوئے. میں نے پوچھا پروردگارا یہ کیا چیز ہے, کہا کہ اے ابھی یہ تمہاری بیٹی فاطمہ کا شہر ہے کہ جن اونٹوں میں جا رہا, اس ابتدا اور انتہا نہیں معلوم. اور ہر اونٹ کے اوپر ہزار ہزار صندوق ہے اور ہر صندوق میں ہزار ہزار کتابیں اور ہر کتاب میں علی کے ہزار ہزار فضائل لکھے ہوئے. یہ فضائل علی جو فاطمہ زہرا کا جہیز بنتا, لیکن جہیز کے لفظ پہلو آ گیا تھا تو پھر تو ہم اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا جہیز دے دیں, لیکن یہ بھی بتائیں کہ کیا جہیز, یعنی دین. فضائل علی کیا ہے؟ دین. فضائل علی کیا ہے؟ عقیدہ. فضائل علی کیا ہے؟ اصلاح ہے انسان کی. بتایا یہ گیا کہ فاطمہ زہرا کا اصلی جہیز دین تھا جو دنیا والوں کو پہنچا. ہر شہلاوی کے نیچے اللہ کا ابھی اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز کو دیکھتا ہے. اور اس کے باوجود پیغمبر اسلام سے جب عرش الہی کے نیچے اپنی زبان کو حرکت دی, یعنی لسان رسالت حرکت میں آئی, تو نہ اپنا تذکرہ کیا, نہ اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا, نہ اپنے داماد کا تذکرہ کیا. اس کے یہ دیکھنے کے باوجود پہلا تذکرہ ہمارا اور آپ کا کر رہے ہیں اللہ کے رسول. جو کیا تذکرہ ہے یہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو آپ سماعت فرمائیں گے. آج کی میں نے پوری کوشش یہ کی کہ زیادہ تفصیلات نہ آنے پائے لیکن کوئی روایت اٹھنے بھی نہ پائے. یہاں تک وہ شروع پہنچی ہے, لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا کہ شاید آئندہ تقریر جو ہر صورت میں آخری تقریر ہوگی اس سلسلے معراج کے سفر کو مکمل نہ کر سکے, میں اپنی کوشش کروں گا، شاید میں اس سے کہہ رہا کہ شاید ڈیڑھ گھنٹے میری گفتگو ہو جائے، کیونکہ آخری تقریر ہے اس عنوان کو باہر صورت مکمل کرنا. ابھی جو آخری جملہ آپ نے سنا کہ جائز فاطمہ چاہے تھی، اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری نہیں ان واقعات کو سننے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی. چند مسائل سے زحمت، خود سے پہلے ایک مرتبہ ضرور کی گزارش ہے محمد والے محمد. زیادہ وقت میں بھی آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ آج کا دن میرے لیے خاصا مقروف دن گزرا. البتہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سارے تذکرے کے بعد بغیر اس مسائل کے ہم یہاں سے برخاست ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک طریقے سے پورے سفر معراج کے مقصد کی مخالفت ہوگی. تو اب جو مسائل میرے پاس آئے ہیں، دو تین مسئلے ہیں جس کو میں بیان کرتا ہوں. مسئلے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ان کو مختصر کرتا ہوں. ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ کیا نابالغ بچہ کسی مرنے والے کی سزا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پوچھنے والے نے تو مسئلہ پوچھا کہ بھائی میری عمر 13 سال ہے، کسی بچے ہی نے پوچھا ہے. میری عمر 13 سال ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی سزا نماز پڑھوں، مگر ابھی میں نابالغ ہوں تو کیا اپنے والد کی سزا نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو پوچھنے والا تو وہ ہے کہ جو تبرعن کی بات کر رہا ہے، یعنی اپنی خوشی سے. کسی نے دوسرا مسئلہ بھی آ گیا کہ کیا کسی نابالغ بچے سے پیسے لے کے نماز پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں؟